بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، اور یحییٰ بن بکیر فرماتے ہیں ہمیں لیث نے عقیل سے اور انہوں نے ابن شہاب الزہری سے بیان کیا، اور ابن شہاب الزہری بیان کرتے ہیں ابو عبید سے، جو کہ عبد الرحمن ابن عوف کے غلام ہیں، کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِ، تم میں سے کوئی ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی کمر پر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، خیر اللہ، یہ اس چیز سے بہتر ہے، من ان يسأل احدا، کہ وہ کسی سے سوال کرے، فیعطیہ او یمنعہ، اور جس سے اس نے سوال کیا ہے وہ اسے دے یا انکار کر دے. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بڑی ہی خوبصورت رہنمائی کی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا، اس کی کوئی بھی کیفیت ہو جو شرعی حدود و قیود کے دائرے میں ہو، وہ افضل ہے اس چیز سے کہ انسان لوگوں سے مانگے اور لوگوں سے سوال کرے. کام کتنا بھی مشکل ہو، مشقت والا ہو، تو وہ سوال کرنے اور مانگنے کی ذلت سے اچھا ہے. اور اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح کیا ہے اور رغبت دلائی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور شرعی اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، ان راستوں کو اختیار کرنا چاہیے جس سے انسان رزق کما سکے، لیکن اس رزق کی کمائی میں اپنی عزت اور کرامت اور عزت نفس کو مجروح نہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اسلام نے کس قدر بھکاری پن سے اور بطالہ، کوئی بھی کام نہ کرنا، اس بات کی کتنی مخالفت کی ہے. اس لیے تو واجب قرار دے دیا کہ کوشش کرنا اور کام کرنا، یہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے، خواہ وہ کام کتنا بھی مشقت والا ہو. جیسا کہ اس حدیث میں الفاظ ہی آگئے، اَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ، کہ کوئی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے لائے اور اسے بیچ کے گزارا کرے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ہاتھ پھیلانے کے باوجود کوئی دے کوئی نہ دے کچھ پتہ نہیں، تو اس ذلت سے بہتر ہے کہ وہ اس پہلو کو اختیار کرے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور وہ پہلو کون سا ہے؟ کہ انسان کو نکارا نہیں ہونا چاہیے، بیکار زندگی نہیں گزارنی چاہیے. انسان جو بھی کام کر سکتا ہے اسے اس کام کو اختیار کرنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ وہ کام شرعاً ممنوع نہ ہو، اس سے منع نہ کیا گیا ہو. یہ حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جن کے متعلق حدیث نمبر 44 کے اندر کچھ باتیں ہم بیان کر چکے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے 2074, صحیح مسلم میں بھی ہے 1042, جامع الترمذی میں بھی ہے 680, اور سنن النسائی میں بھی موجود ہے 2584, اور یہ روایت مسند امام احمد میں بھی موجود ہے 9868, اور موطا امام مالک میں بھی ہے 2853, اور سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو لے کر آئے ہیں 2543. اس حدیث کی جو خوبصورت اور سنہری تعلیمات کا ایک سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ میں امت کے لیے پیش کیا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام ایک کامل اور مکمل نظام سے عبارت ہے, اور اسلام نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق, میں نے رزق نہیں ان سے چاہا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ, اصل رزق دینے والا تو اللہ ہے, وہ قوت والا ہے, میں ہی تو رزق دینے والا ہوں, اس لیے میں نے ان کو پیدا نہیں کیا کہ یہ رزق کمائیں اور مجھے کھلائیں. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات بھی رب تعالی نے اتار دی, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں جو بھی جاندار ہے اس کا رزق صرف اللہ ذو الجلال کے ہی ذمے ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جانتا ہے جو اسے سونپی گئی ہے. كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک واضح کتاب میں موجود ہیں. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورت انداز سے اس آیت کی وضاحت کی ہے. صحیح الجامع میں یہ روایت ہے 2085, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی بھی جان اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا طے شدہ وقت اور رزق پورا نہ کر لے. فاتقوا الله واجملوا في الطلب, اللہ عز وجل سے اس لیے تم ڈر جاؤ. واجملوا في الطلب, اور رزق کے طلب میں تم خوبصورتی پیدا کرو, میانہ روی اختیار کرو. وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ, رزق اگر مؤخر ہو جائے, کچھ لیٹ ہو جائے, اس میں تاخیر ہو جائے, تو یہ رزق کا مؤخر ہونا اور اس کی تاخیر تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگ جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ, کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. اللہ عز و جلال کا فضل لینا ہے اور اس کی رحمت چاہیے تو وہ اس کی اطاعت سے ہی ممکن ہے, اس کی فرما برداری سے ہی ممکن ہے. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 1630, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور پیرائے میں اس سے بھی خوبصورت بات بیان کی, ان الرزق لیطلب العبد اکثر مما یطلبه اجلو, انسان رزق کی تلاش میں رہتا ہے لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ انسان تو رزق کی تلاش میں ہے اور موت کا وقت بھی مقرر ہے. آدمی کا رزق اس کی موت سے زیادہ اس آدمی کو تلاش کرتا ہے. موت تو آنی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ رزق جو ہے وہ انسان کو تلاش کرتا ہے جبکہ انسان رزق کے پیچھے بھاگتا ہے. اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اس لیے ایک بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے,
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اس پر جم جاؤ. لا نسألوک رزقا, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک, رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں. والعاقبت للتقوی, اور اچھا انجام تو تقوی کا ہی ہے. اللہ عزوجلال سب کے نصیب میں فرما دے. کمال شریعت یہ ہے, اور شریعت کا مکمل ہونے کا یہ بہترین پہلو ہے کہ اللہ عز و جلال نے انسان کو بیکار نہیں چھوڑا. ارشاد ربانی ہے,
ایحسب الانسان ان یترک سدا,
کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا گیا ہے. اور اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ اس انسان کو بیکار رہنے سے منع کرتے ہوئے اور اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بیکاری کیسے ختم ہوگی, جب وہ اپنی اس حقیقت کو پہچان لے گا جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے.
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد.
اللہ تعالی نے قسم اٹھانے کے بعد فرمایا, لقد خلقنا الانسان في كبد, ہم نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کس طرح یہ دنیا میں آنے سے پہلے کس مشقت میں ہوتا ہے, ماں بھی کس مشقت میں ہوتی ہے, پھر اس کی رضاعت کا وقت کتنا مشقت والا ہوتا ہے, پھر اس کا بچپنا مشقت والا کہ چلنا نہیں جانتا, یہ کوئی چیز مانگ نہیں سکتا, پھر جب اس مشقت کو وہ باقی رکھتا ہے تو یہ اس کی صحت کا بھی راز ہے اور اس کے ایمان کو بھی پروان چڑھانے والی بات ہے. اور 1400 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے جنہوں نے اس دنیاوی مشقتوں کو قبول کیا اور اس کی پرواہ نہیں کی, اللہ عز و جلال نے ان کے لیے کس طرح صدقہ جاریہ ان کے اعمال کو بنا دیا. اور امام شاطبی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فقد اتفقت الامه بل سائر الملل على ان الشریعہ وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. پوری امت اس بات پر متفق ہے, بلکہ ساری کی ساری ملتیں اس بات پر متفق ہیں کہ شریعت نے 5 ضروریات کی حفاظت کے لیے ہی احکامات دیے ہیں. انسان کا دین محفوظ ہوتا ہے, اس کا نفس محفوظ ہوتا ہے, اس کی نسل محفوظ ہوتی ہے, اور اسی طرح اس کا مال محفوظ ہوتا ہے اور اس کی عقل محفوظ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے امت کی تربیت کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے, جنہوں نے امت کی تربیت میں یہ فرمان جاری کیا ہے کہ انسان کو اس بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ اسے محروم نہیں کرے گا. اپنی عزت نفس کو برباد نہ کریں. رہا مال تو اس کی حیثیت کیا ہے جس کے لیے انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت تو یہ بتاتی ہے 2388, سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں. کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فلما ابصر یعنی احدا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد پہاڑ کو دیکھا تو سمجھانے کے لیے کیا فرماتے ہیں, ما احب انہ تحول لی ذہبا, میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ یہ پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے. یمکس عندی منہ دینار فوق ثلاث, اور تین راتیں گزر جائیں اور اس سونے کے پہاڑ میں سے کوئی ایک دینار بھی میرے پاس بچے. الا دینارا ارصده لدین, سوائے اس دینار کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں. پھر آپ نے فرمایا, ان الاکثرین هم الاقلون الا من قال بالمال هكذا وهكذا, بلا شبہ مال و دولت والے ہی قیامت کے دن محتاج ہوں گے, مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال کو اس طرح خرچ کیا, الا من قال بالمال هكذا وهكذا, اپنے سامنے بھی خرچ کیا اور اپنے دائیں بائیں بھی خرچ کیا, تو ان لوگوں کو اللہ وہاں بھی درجات بلند عطا فرمائیں گے. لیکن جو یہ صدقہ یا اس طرح کے پہلوؤں کو اختیار نہیں کرتے تو یہ قیامت کے دن محتاج ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی دنیاوی اعتبار سے بھی کی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی کی ہے. دنیاوی اعتبار سے رہنمائی یہ کی ہے کہ وہ کوئی کام کرے, کوئی کاروبار کرے, کوئی عمل کرے, کوئی پہلو اختیار کرے. اور اخروی رہنمائی کیسے کی ہے کہ اگر مال آ گیا ہے تو صدقہ ضرور کرے تاکہ یہ مال اس کے لیے وبال جان اور مصیبت نہ بن جائے. اور شریعت کا یہ کمال ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح اللہ عز وجل نے کاروبار کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ اتارے ہیں. تجارت کا لفظ قرآن مجید نے بیان کیا ہے جس کا مطلب خرید و فروخت ہے, سوداگری ہے, سرمایہ کاری ہے, بزنس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں کل 9 مرتبہ تجارت کا لفظ اتارا ہے. پھر اللہ عز وجل نے بے کا لفظ قرآن مجید میں اتارا ہے, اور تقریباً کوئی 15 مرتبہ لفظ البے اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں اتاری ہے. اور یہ ارشاد فرمایا ہے, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, خرید و فروخت تو اللہ نے حلال کی ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اللہ عز وجل نے جہاں تجارت اور بے کا لفظ اتارا ہے وہاں شراء کا لفظ بھی اتارا ہے. تقریباً 25 مرتبہ یہ لفظ شراء, جس کا مطلب خریدنا ہے, جیسے بے کا مطلب بیچنا تھا اور تجارت کا مطلب بزنس کرنا تھا, تو یہ شراء کا لفظ کوئی 25 مرتبہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتارا ہے. وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ, لوگوں نے چند گنتی کے معمولی درموں کے بدلے سیدنا یوسف کو فروخت کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابتغاء کا لفظ استعمال کیا ہے, فرمایا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب تم جمعے کی نماز ادا کر لو, جب نماز ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرو, اور اللہ عز وجلال کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو غور کرنے والی بات ہے, تجارت کا لفظ 9 مرتبہ اور اللہ عز وجلال نے بے کا لفظ 15 مرتبہ اور 25 مرتبہ شراء کا لفظ, یہ 49 ہوئے, اور 1 مرتبہ ابتغاء کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ شریعت کتنی خوبصورت ہے, کسب معاش کے لیے قرآن مجید میں 50 آیات کو اللہ نے اتارا ہے. اب کسب کے مختلف طریقے ہیں, کوئی کسی چیز کو اختیار کرتا ہے, کوئی کسی چیز کو اختیار کرتا ہے, لیکن اگر سارے پہلوؤں کو جمع کیا جائے تو بنیادی طور پہ کسب کے 3 اصولی طریقے ہیں, جیسا کہ امام ماوردی بیان کرتے ہیں. ایک زراعت کا طریقہ ہے, ایک تجارت کا طریقہ ہے, اور ایک صنعت و حرفت کا طریقہ ہے. سب سے پہلا طریقہ جس کو زراعت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے, اور بیان کیوں کیا گیا ہے, کیونکہ امام ماوردی کہا کرتے تھے کہ زراعت کا کاروبار, کاشتکاری کرنا, یہ کام کاج سب سے افضل ہے. اور اس کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ زراعت کرنے والوں کا توکل یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور یہ کام توکل کے بھی زیادہ قریب ہے. اس میں ہاتھ کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے, اور اس بات میں فضیلت آئی ہے کہ جو ہاتھ کی کمائی ہے وہ سب سے افضل ہے. اور زراعت کے اندر حیوانوں اور پرندوں کے لیے بھی بہت سارا نفع ہوتا ہے, انسانوں کے لیے نفع تو ہے ہی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2079 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 5757, ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كانت له به صدقة. مسلمان جو درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیتی بوتا ہے, پھر اگر اس سے کوئی انسان, کوئی جانور یا کوئی اور چیز کچھ کھا لے, تو یہ سب کچھ کھایا ہوا اس مالک کے لیے صدقہ بن جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہی کہا گیا کہ زراعت یہ سب سے افضل کام ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط کا اضافہ کرنا ضروری ہوگا کہ کسان مقروض نہ ہو, تنگ دست نہ ہو, پریشان حال نہ ہو, اور زراعت کرنے والے نہ پانی کا چوری کرے, پانی کو چوری نہ کرے, اور دوسروں کی زمین اپنی زمین کے ساتھ نہ ملائیں, زمینوں کے نشانات نہ مٹائیں. اس طرح کا دھوکہ, اس طرح کا فراڈ یا اس طرح کی چوری سے اگر وہ بچ جائیں تو واقعتاً یہ سب سے افضل کام ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ایک رہنمائی دی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2321, رأى سكة وشيئا من آلة الحرث. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں, جب انہوں نے کھیتی باڑی کے کچھ آلات وغیرہ دیکھے تو کہنے لگے, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا, لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل, جس قوم کے گھر میں یہ آلات داخل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ذلت و رسوائی داخل کر دیتے ہیں. اتنا اچھا کام, اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی, اگر یہ دھوکہ اور فراڈ کرے گا, پانی چوری کرے گا, زمین کے نشانات مٹا دے گا, اور ایک بلشت بھی دوسرے کی زمین ہتھیا لے گا, تو بلا شبہ اس کے اس کام میں برکت کیسے آ سکتی ہے. کاروبار اور کسب کا دوسرا طریقہ جو امام ماوردی نے لکھا ہے وہ ہے تجارت, اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی تجارت کو افضل بتاتے ہیں. جس طرح ماوردی بیان کرتے ہیں کہ مدینے والے چونکہ کاشتکاری کا کام کرتے تھے اس لیے یہ کام افضل ہے, تو امام شافعی بھی کہتے ہیں قریش کا پیشہ بھی تجارت ہی تھا, اس لیے تجارت جو ہے وہ تمام کاموں سے افضل ہے. اور اللہ عز و جلال نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے جس سے امام شافعی استدلال کرتے ہیں, ارشاد ربانی ہے,
علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله.
اللہ عز و جلال تو اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض بیمار بھی ہوتے ہیں, اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں سفر بھی کرتے ہیں, اور بعض اللہ عز و جلال کی راہ میں لڑائی بھی کرتے ہیں. تو یہاں جہاں تہجد کی بات ہوئی ہے قیام اللیل کی بات ہوئی ہے، وہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ کچھ بیمار ہوتے ہیں اور کچھ کاروباری مشغولیات میں ہوتے ہیں، تو یہ تجارت کے اس پہلو کو اس بات اس آیت کے اندر بھی بیان کیا گیا، اور صحیح بخاری کی روایت بھی بتاتی ہے 2047 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازاروں میں آنا جانا اس چیز نے مشغول کر رکھا تھا، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور انصار بھائی جو تھے ان کے مالوں کی دیکھ بھال میں مصروفیت کی وجہ سے وہ مشغول رہتے تھے، اور قتادہ بھی بیان کرتے ہیں جو سنن بیہقی کی روایت ہے، اور قتادہ بھی بیان کرتے ہیں جو سنن الکبریٰ کی روایت ہے جو امام بیہقی کی کتاب ہے، التِّجَارَةُ رِزْقٌ مِّن رِزْقِ اللَّهِ، تجارت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رزق ہے، حلال من حلال اللہ، اللہ ذو الجلال کی طرف سے حلال ہونے کی وجہ سے حلال ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن طلبها بصدقها وبرها، اس شخص کے لیے جو اس کو سچائی اور نیکی سے حاصل کرتا ہے، تجارت میں اگر وہ سچ بولتا ہے اور پھر حاصل ہونے والے مال کو نیکی پہ لگاتا ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک نعمت اور رزق ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے 2062 اخفی هذا علی من امر رسول اللہ الہان الصفق بالاسواق یعنی الخروج الى تجارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے متعلق مجھ سے یہ مسئلہ پوشیدہ رہ گیا، کیونکہ مجھے بازاروں میں آنے جانے یعنی تجارت نے اس بات سے غافل رکھا، اور پھر مجھے یہ بات دیگر صحابہ سے پتہ چلی، اللہ عز و جلال نے واقعتاً تجارت میں برکت بھی رکھی ہے، سچ یہ ہے کہ انسان سچائی پہ اسے قائم کرے اور اسے نیکی پہ لگائے، اور نیکی سب سے بڑی یہی ہے انسان البر حسن الخلق کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، سچا انسان جو کاروباری ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہے اور نیکی پہ مال کو خرچ کرتا ہے، نیکی کو ہی مقدم کرتا ہے اور صداقت کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، تو واقعتاً اللہ عز و جلال اس میں بہت برکت دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہ لوگ جنہوں نے تجارت کو اختیار کیا، سچائی کو شیوا بنایا اور حسن اخلاق کو اپنا وطیرہ بنایا، تو ایشیا کے مشرقی علاقہ، افریقہ کا وسطی علاقہ، ترکستان، مشرقی چین، انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن اور مالدیپ کے جزیرے، ویتنام، یوگنڈا، صومالیہ، تنزانیہ اور کینیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے پھیلا جن کی سچائی کو ان لوگوں نے دیکھا، جو کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے وہاں گئے اور ان کے اچھے اخلاق کو دیکھا تو پوچھتے تھے کہ ان لوگوں کا اخلاق کیوں اتنا اچھا ہے، یہ لوگ بہت سچی بات کرتے ہیں، تو پتہ چلا یہ مسلمان ہے، نتیجتاً ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ کام کرنے کا تیسرا طریقہ صنعت و حرفت ہے، اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ بأسكم فهل أنتم شاكرون،
اور ہم نے پہاڑوں کو داود علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مسخر کر دیا اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا اور ہم ایسا ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم لڑائی کے نقصان سے بچائے، ایسا لباس جو تمہیں لڑائی اور جنگ کے نقصان سے بچائے۔ فہل انتم شاکرون، بس تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی 2071، كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمال انفسهم وكان يكون لهم ارواح فقیل لهم لو اغتسلتم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خود محنت مزدوری کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینے وغیرہ کی سمیل آتی۔ ایسے حالات میں ان سے کہا گیا، اگر تم غسل کر لو تو یہ بہتر ہوگا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم انبیاء کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو صحیح الجامع کی روایت یہ بتاتی ہے 4456، کان زکریہ نجارن، سیدنا زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نجاری کا کام کرتے تھے، بڑائی کا کام کرتے تھے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان ادریس کان خیاطا، جیسا کہ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام خیاط درزی تھے۔ فکان لا یغرز ابرح الا قال سبحان اللہ، جب بھی وہ سوئی کو کپڑے میں داخل کرتے تو سبحان اللہ کہتے۔ فکان یمسی حین یمسی وليس في الارض احد افضل عملا منه، یہی وجہ تھی کہ جب وہ شام کرتے تو روئے زمین پر ان سے بڑھ کر افضل عمل والا کوئی انسان نہیں تھا۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی کام کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھا۔ خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2262، اور صحیح الجامع کی ہے 5581، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ رب العزت نے جو بھی نبی بھیجا ہے اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ فقال اصحابہ وانت، صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ بھی؟ فقال نعم، جی ہاں، كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه، میں بھی چند قراریت کے بدلے، یہ قراریت کے بدلے دو رتی یا دینار، دینار کا 20واں حصہ، اس کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، جن میں سے ہر نبی کسی نہ کسی کسب کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو پھر عام انسان کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے والوں کو، جو کام کر کے حلال رزق کماتے ہیں، ان کی روزی کو پاکیزہ روزی قرار دیا ہے۔ اطیب الکسب عمل الرجل بیدی وکل بیع مبرور، یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 1033۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ کمائی آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور ہر وہ بے جو گناہ سے پاک ہو، ہر وہ بزنس جو گناہ سے پاک ہو، تو یہ بزنس بھی سب سے عمدہ کمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس انداز میں بیان کیا کہ یہ بہترین روزی بھی ہے جہاں یہ پاکیزہ روزی ہے۔ خیر الکسب کسب ید العامل اذا نصح، صحیح الجامع کی یہ روایت ہے 3283، اور الترغیب الترہیب کی روایت ہے 770۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائے، اور اس کے ساتھ ایک شرط بیان کر دی، اذا نصح، جب وہ خیر خواہ بھی ہو۔ خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اللہ عز و جلال کی عبادت میں بھی کوئی خلل نہ لائے، اور جس کام پہ لگا ہے اس میں بھی نقص نہ کرے، تو یہ بہترین روزی ہے۔ جہاں یہ پاکیزہ روزی ہے وہاں یہ بہترین روزی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5546، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدی، آدمی نے کوئی کھانا کبھی ایسا نہیں کھایا جو اس کے ہاتھ کو کمائی سے بھی بہتر ہو، کوئی ایسا کھانا کسی آدمی نے نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھ سے کھایا ہو، اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِي، اور اللہ عز و جلال کے پیغمبر داوود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل اب ایک پیغمبر کا تذکرہ بھی کر دیا کہ یہ بہترین کمائی ہے، پاکیزہ کمائی ہے، بلکہ افضل روزی ہے. افضل الکسب بیع مبرور وعمل الرجل بیدی، صحیح الجامع کی روایت ہے 1126، سلسلہ صحیحہ 607. افضل ترین بیع وہ ہے جو گناہ سے پاک ہو اور آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بات کی طرف بھی رہنمائی کی ہے کہ یہ انسان جو کام کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، یہ شخص تو کامیاب روزی کو اختیار کرتا ہے. صحیح الجامع کی روایت کے الفاظ ہیں 1137، سلسلہ صحیحہ 1506، سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، افلح من ہدی الی الاسلام، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی، وکان عیشہ کفافا وقانع بہ، اور اس کا رزق بقدر ضرورت اسے ملا اور وہ اسی پر قناعت بھی کرتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس کو کامیابی کا ایک پہلو پیش کر دیا جو اسلام کے بعد اپنی زندگی کو بقدر ضرورت چلانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور جو مل جائے اس پہ قناعت کرتا ہے. اور صحیح الجامع کی روایت تو یہ ہے 1548، اور اسی طرح یہ ارواء الغلیل میں بھی روایت ہے 1994. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حقیقی روزی قرار دیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کے راوی ہیں، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بلا شبہ جو چیز اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس پر اجرت لو وہ ہے کتاب اللہ. ہوا یہ کہ صحابہ کرام سفر میں تھے تو بنو سلیم کے قبیلے نے ان کی ضیافت تو نہ کی لیکن ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. وہ آئے صحابہ کرام کے پاس کہ کوئی ہے قدم کرنے والا، تو صحابی ایک اٹھے اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دم بھی کر لیتے ہیں، میں کن بن ہو. انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور دم کر دیا، اللہ عز و جلال نے اسے شفا عطا کر دی. لیکن دم کرتے وقت چونکہ انہوں نے ضیافت نہ کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پہ دم کروں گا کہ اس کے عوض میں میں اتنی بکریاں لوں گا. روایت بتاتی ہے 40 اور ایک روایت میں 80 کا بھی تذکرہ ہے. جب انہوں نے وہ 80 بکریاں یہ 40 بکریاں دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے پوچھا، اللہ کے پیارے پیغمبر، اس طرح کا ماجرہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے. تو آپ نے فرمایا، اقسموا لی سہمن، میرا بھی حصہ مجھے دو. ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین حق وہ ہے جو تم حاصل کرتے ہو اور اللہ عز و جلال کی کتاب، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور اس کے ذریعے تم نے حاصل کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام کرنا اس پہ امت کو ترغیب دلائی ہے. اب بہت سارے سوالات سننے والوں کے ذہن میں ہوں گے کہ اچھا کون سا پھر کام کرنا چاہیے. ہر وہ کام کر سکتا ہے انسان جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، ہر وہ کام کر سکتا ہے جس میں دھوکہ نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی تو کام کیا کرتے تھے، ذرا ان کے کاموں پر بھی نظر دوڑائی جائے تو صحابہ جیولری کا کام بھی کرتے، زرگری کا کام، اور اسی طرح سونے کے مختلف پہلوؤں کو اختیار کرنے کا کام ہوتا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس بات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کانت لی شارف من نصیبی. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 2089. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت لی شارف من نصیبی، مالی غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹ حصے میں ملا. من المغنم، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطانی شارفا من الخمس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک اونٹ خمس میں سے دیا. فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جب میں نے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کا ارادہ کیا. وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع، تو بنو قينقاع کے ایک زرگر سے میں نے یہ بات طے کی. ان يرتحل معي فناتي باذخر، وہ میرے ساتھ چلے اور ہم اذخر بوٹی کاٹ کر لائیں. ان ابیعہ من الصواغین، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اسے سناروں کے پاس فروخت کر کے. واستعین به فی ولیمه عرسی، اور اپنی شادی کے ولیمے میں اس سے کچھ مدد حاصل کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ زرگری کا کام، یہ سنار کا کام اور جیولری کا کام یہ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں مکھن اور گھی کا کاروبار بھی تھا، یہ بھی انسان اختیار کر سکتا ہے. اتفاق سے عالمی منڈی میں صفحے اول کے جو تاجر ہیں عبد الرحمن ابن عوف، صحیح بخاری کی روایت ہے 2048، وہ صحابی کام ہی یہ کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں لما قدمنا المدینہ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی وبین سعد بن الربیع، مکہ میں جب ہم ہجرت کرنے لگے تو سب کچھ چھوڑنا پڑا، چھوڑ کے جب ہم مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، بھائی چارہ اور اخوت قائم کی، میرے اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخات قائم ہوگی کہ یہ دونوں بھائی. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انی اکثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالی، انصار میں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آج کے بعد آدھا مال آپ کا ہے آدھا میرا ہے. وانظر ای زوجتی ہویت نزلت لك عنها، میری دو بیویاں ہیں، تم دیکھو جس کو تم چاہتے ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لینا. فاذا حلت تزوجتها، جب اس کی عدت ختم ہو جائے تو تم شادی کر لینا. فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، نہیں مجھے اس بات کی ضرورت نہیں. هل من سوق فيه تجارة، یہ بتائیے کہ یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو. قال سوق قينقاع، جی ہاں یہاں قينقاع نامی ایک بازار تو موجود ہے. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط والسمن، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو بازار گئے، کچھ پنیر اور گھی کما کر لائے. ثم تابع الغدو فما لبس ان جاء عبد الرحمن علیہ اثر صفرہ، پھر وہ روزانہ بغرض تجارت بازار جانے لگے. کچھ دن ہی گزرے، عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے لباس پر زرد خوشبو کا رنگ تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجتا، آپ نے شادی کر لی ہے؟ قال نعم، جی ہاں. قال ومن قال امرأة من الانصار، انصار کی ایک عورت سے شادی کی. قال کم سقتا، قال زینۃ نوات من ذهب، جی ہاں میں نے جب سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہر کتنا دیا ہے، تم نے جواب دیا کہ ایک گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی ہو. تو صحابہ کرام کے دور میں اور خود صحابہ کرام مکھن اور گھی کا اور پنیر کا کاروبار کیا کرتے تھے. تیسرا کاروبار کپڑے کی بنائی ہے، سلائی ہے، اس کی کڑھائی ہے، اس کی تجارت بھی ہو سکتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 2092. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے خود تیار کیا تھا. قال انس بن مالک فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ذلك الطعام. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا ومرقا فيه دبا وقديد. تو اس درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی، کدو کا شوربہ اور سوکھا گوشت رکھا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یتتبع الدباء من حوالی القصع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ پیالے کے کناروں میں کدو ڈھونڈتے اور اسے کھاتے. فلم ازل احب الدباء من يومئذ، اس دن سے میں کدو کو بہت پسند کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی کاروبار ہوتا رہا، اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے. جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو وہ کپڑا اٹھا کے بازار کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں صحابہ ملے، پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بازار جا رہا ہوں. اب تو آپ پہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ نے امت کی رہنمائی کرنی ہے، آپ نے خلافت سنبھالی ہے. کہا وہ تو میں کروں گا، وہ تو ذمہ داری ہے، لیکن آخر بچوں کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے. کہا اب وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اب وہ ذمہ داری ہماری ہے. تو ان کے لیے بیت المال سے ہی مقرر کر دیا گیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. اسی طرح کاریگری، بڑائی کا کاروبار، نیلامی، اور اسی طرح جس کو آج لوہار کا نام دیا جاتا ہے، اس طرح کے پہلوؤں کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. خود سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2091، کنت قینا فی الجاہلیہ، میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا. وکان لی علی العاص بن وائل دین، اور عاص بن وائل کے ذمے میرا کچھ قرض تھا. فأتيته أتقاضاه، میں ان کے پاس آیا اور میں نے اپنے قرض کا تقاضا کیا. قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، تو اس نے میرے مطالبے پہ جواب کیا دیا، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار نہیں کرو گے میں تیرا قرض واپس نہیں کروں گا. فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ تجھے موت دے، پھر دوبارہ مرنے کے بعد تم زندہ ہو، پھر بھی میں یہ کام نہیں کروں گا، میں اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتا. تو بجائے اس کے کہ وہ قرض دیتا، وہ کہتا ہے دعنی حتی اموت و ابعث فسأوتی مالا، اچھا مجھے چھوڑو پھر مجھے مرنے دو، جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا تو پھر تیرا قرض ادا کروں گا، اور پھر مجھے مال جو ہے ملے گا، اولاد ملے گی، میں تمہیں دے دوں گا. اتنی بات ہوئی تو اللہ عز و جلال نے یہ آیت نازل کر دی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال اور اولاد بھی ملے گی، کیا اسے غائب کی اطلاع ہو گئی ہے، یا اللہ سے اس نے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کاروبار بھی موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ بیٹھ کے ہی صحابہ کرام کو دین کی باتیں بتایا کرتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مختلف لوگ وفد آتے ہیں تو آپ بلند جگہ پہ بیٹھ کے ہمیں واعظ و نصیحت کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پیغمبر کون ہے، نبی کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کو پسند فرمایا تو ایک فقیہ نامی عورت کی طرف پیغام بھیجا جس کا نام تھا فقیہ انصاریہ، کہ تم اپنے غلام کو یہ حکم دو، مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. تم اپنے بھڑائی غلام سے کہو کہ میرے لئے لکڑیوں کے ایک ممبر تیار کرے تاکہ لوگوں سے خطاب کے وقت میں اس پہ بیٹھ سکتا. فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِن طَرَفَاءِ الْغَابَ. اس کے غلام کا نام تھا میمون. اس نے اپنے اس غلام میمون کو حکم دیا جو جنگل سے جاؤ کے درخت سے ایک ممبر تیار کرے. نتیجتاً اس نے وہ ممبر تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے 2094. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہہ کر کہ تمہارا جو بھڑائی غلام ہے اس کو کہو یہ کام کرے. تو یہ کام بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھا. اور آپ جس حدیث کی شرح سن رہے ہیں لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَ على ظهري خير له من ان يسال احدا فيعطيه او يمنعه. یہ لکڑی کا گٹھا اپنی کمر پہ لانا اور اسے بیچ کر گزارا کرنا یہ بہتر ہے کہ انسان کسی سے سوال کرے نہ جانے وہ دے کہ نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عطر کا کاروبار بھی ہوتا تھا, آج بھی وہ ہو سکتا ہے. خوشبو کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے. بلکہ آپ نے تو مثال پیش کی. صحیح بخاری کی روایت ہے 5534 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 6635. مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافق الكير. اچھے دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کستوری والا ہے اور دوسرا بھٹی میں پھونک مارنے والا ہے. فحامل المسك اما ان يحزيك وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ. کستوری والا تو ایسا ہے, یا تو وہ تمہیں تحفے میں کستوری دے دے گا تب بھی خوشبو آگی, یا آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے, کستوری خریدیں گے تب بھی خوشبو آگی. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا. یا یہ ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو تب بھی خوشبو پائیں گے. اسی طرح اچھا دوست ہے, اچھے دوست کے پاس آپ بیٹھیں گے یا تمہیں اچھی بات بتا دے گا یا آپ خود پوچھ لیں گے اس سے, نہیں تو آپ کی اس کے پاس بیٹھنے سے اچھی شہرت ہوگی کہ یہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے. وَنَافِخُ الْكَيْرِ اِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا. وہ شخص جو بھٹی میں پھونک مارتا ہے اور بھٹی کو دھونکتا ہے, اِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثِيَابَكَ, یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا. وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا, اس کے پاس بیٹھو گے کوئی چنگاری آئے گی تمہارا لباس جل جائے گا, یا اس کے پاس بیٹھو گے تو دھواں ضرور برداشت کرنا پڑے گا. اور اسی طرح برا دوست ہے, تم اس کے پاس بیٹھو تو وہ اپنی برائی کی آگ کی لپیٹ میں تمہیں لے لے گا, وگرنہ اس کے ساتھ رہنے سے برائی آپ کے اوپر ضرور آئے گی کہ ہاں ہم جانتے ہیں کس کے پاس بیٹھتے ہو اس برے انسان کے ساتھ, تو برے کے ساتھ تو پھر برا ہی بیٹھے گا. چھٹا کاروبار جانوروں کا کاروبار اور گوشت کی تجارت, یہ بھی جائز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے 2097. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا, فی غزات ایک غزوے میں, فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي, تو میرے اونٹ نے چلنے میں سستی کی, وَأَعْيَا, اور تھک گیا. فَأَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. فَقَالَ جَابِر, فَقُلْتُ نَعَم, اور فرمانے لگے جابر ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. قَالَ مَا شَأْنُكَ, تیرا کیا حال ہے؟ قلت ابطا علی جملی وعیا فتخلفت, میرے اونٹ نے چلنے میں سستی کی ہے اور تھک گیا ہے اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں. فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اور اسے اپنی چھڑی سے مارا اور فرمایا اب سوار ہو جاؤ. فرکبت, میں سوار ہو گیا. فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. پھر تو اونٹ ایسا تیز ہو گیا کہ میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے برابر ہونے سے روکتا تھا. ثم قال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اتبیع جمل, کیا آپ اپنا اونٹ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ قلت نعم, فاشتراه مني بأوقیہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی کے عوض مجھ سے وہ اونٹ خرید لیا. تو جانوروں کی تجارت بھی جائز ہے اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 2081, سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جاء رجل من الانصار یکن ابا شعیب, ایسا ایک انصاری انسان جس کو ابو شعیب کی کنیت سے پکارا جاتا تھا وہ آیا. فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة, اور وہ آ کے کہتا ہے اپنے غلام قصاب سے, میرے لیے کھانا تیار کرو جو پانچ اشخاص کو کافی ہو. فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم, میرا ارادہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پانچ آدمیوں کو دعوت. فإني قد عرفت في وجهه الجوع, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کے اثرات دیکھے ہیں. فجاء معهم رجل, تو جب اس نے ان حضرات کو دعوت دی تو ایک ساتھی ان کے ساتھ اور بھی شامل ہو گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا قد تبعنا فان شئت ان تأذن له فأذن له وان شئت ان يرجع رجع. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے, یہ شخص ہمارے ساتھ چلا آیا ہے, اگر آپ چاہیں تو اجازت دے دیں, اور اگر آپ اس کا واپس چلا جانا پسند کریں تو یہ واپس چلا جائے گا. فقال لا بل قد اذنت له, تو شخص عرض کرنے لگا, نہیں بلکہ میں اس کو بھی اجازت دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جانوروں کا کاروبار اور گوشت کی تجارت بھی موجود تھی, تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی طرح غلے اور اناج کی تجارت کو اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے, 2131, روایت کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, رأیت الذین یشترون الطعام مجازفة, میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو غلے اور اناج کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اندازے سے خریدتے تھے. مجازفة یضربون علی عہد رسول اللہ ان یبیعوہ حتی یؤذوہ الی رحالہم, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اندازے سے جو غلہ خریدتے تھے ان کی پٹائی ہوتی دیکھی, اور ان کو اس بات پر پٹتے دیکھا کہ وہ اس پر قبضہ کر کے اپنے گھروں میں لانے سے پہلے اسے فروخت کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ جب تک آپ اس پر قابض نہیں ہوئے, آپ مالک نہیں بنے, آپ آگے نہ بیچیں. تو وہ لوگ جو اندازے سے خریدتے تھے اور پھر گھر لے جانے سے پہلے پہلے اسے بیچ بھی دیتے تھے, تو ان کو اس بات پہ مارا بھی جاتا تھا. آج اگر حدیث کی روشنی میں کچھ پہلو معاشرے کے چیک کیے جائیں تو یہاں تو یہ سارے کے سارے بندھن ٹوٹے ہوئے ہیں, کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا کہ کس طرح کاروبار کرنا ہے. تو غلے اور اناج کی تجارت تو جائز ہے, لیکن شرعی اصولوں کی روشنی میں جائز ہوگی, جن کا تذکرہ بھی ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. زراعت و باغبانی کی تجارت, یہ کام اور یہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے. حدیث آپ سن چکے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ مسلمان اگر کوئی درخت لگاتا ہے, اس پہ پھل لگتا ہے, یا کھیتی باڑی کرتا ہے, تو اس اناج اور غلے سے یا پھل سے کوئی جانور, کوئی پرندہ, کوئی انسان اگر کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. تو زراعت اور باغبانی کا کام بھی انسان کر سکتا ہے. اسی طرح میڈیکل میں بھی انسان جا سکتا ہے, ڈاکٹر بن سکتا ہے, اٹینڈنٹ بن سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 1447 اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2856. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگوں میں حصہ لیا. میں خیموں میں رہتی تھی اور ان کے لیے کھانا تیار کرتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہوتا رہا. یہاں رک کے ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، جس طرح مرد کام کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، عورت بھی اپنے محدود دائرے کے اندر رہ کے وہ بھی کام کر سکتی ہے، لیکن کون سا کام؟ جس کے لیے بنیادی طور پہ اسے 3 شرطوں کا خیال رکھنا ہوگا. سب سے پہلی شرط، ایسا کام جو عورتوں کا کام ہے وہ اسے اختیار کرنا چاہیے. خود سودہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو بناتی اور اسی طرح دیگر صحابیات کپڑے کو رنگنے کا کام کرتی، تو ایسا کام جو اس کے دائرے میں ہے اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی عیب نہیں ہے. دوسری بات، عورت وہ کام کر سکتی ہے جہاں مردوں سے اس کا اختلاط نہ ہو. اختلاط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ خاوند کی اجازت ہو، اور اگر کہیں گھر سے باہر جا کے کام کرتی ہے تو محرم کے ساتھ جائے اور وہاں اختلاط بھی نہ ہو، کیونکہ اس کی اصل ذمہ داری تو گھر میں ہے، بچوں کی تربیت اور گھرداری کو سنبھالنا. لیکن اگر وہ باہر نکلے تو خاوند کی اجازت ضروری ہے. اور بلا شبہ یہاں یہ بات بھی چوتھی سمجھنی چاہیے، اگر خاوند اجازت دیتا ہے اور اختلاط بھی نہیں ہے اور اپنے دائرے میں وہ کام کرتی ہے، تو وہ جو کمائی اس کے پاس آئے گی وہ خاوند کی اجازت کے ساتھ ہی اسے خرچ کرنی ہوگی، کیونکہ خاوند نے اپنی خدمت کا وقت اسے دیا کہ چلو یہ کام چھوڑ کے تم یہ کام کر لو، تو اب وہ خاوند کے تحت ہی اسے یہ کام کرنے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 2102، حجم ابو طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینگی لگائی. آج حجامہ کرنا جو کہ سنت ہے، کوئی اس کام کو بھی اختیار کر سکتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا. فامر له بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجي وامر اهله ان يخففوا من خراجي. ابو طیبہ، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجامہ کیا تو آپ نے 1 سا کھجور کا اسے دیا اور اس کے مالکوں سے کہا کہ اس کے خراج میں کمی کریں. اسی طرح خدمت گزاری کا کام، یہ بھی انسان اختیار کر سکتا ہے. خادم اور خاکروب کا کام، ایڈمن، مینیجر اور اس طرح کے سارے پہلو جو کام کو مینٹین کرنے کے لیے، اور کوارڈینیٹر، اس طرح کی پہلوؤں کو بھی انسان اختیار کر سکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 460، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان امرأة او رجلا كانت تقم المسجد ولا اراه الا امرأة. ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتی اور صفائی کیا کرتی، جھاڑو دیا کرتی. پھر حدیث کو بیان کیا کہ جب وہ فوت ہوگی تو صحابہ کرام نے رات کو ہی اسے دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا اذنتمونی، آپ نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ پھر آپ نے فرمایا، دلونی علی قبریہا، چلو مجھے اس کی قبر کی نشاندہی کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ آئے اور آپ نے قبر پہ آ کے اس کا جنازہ پڑھایا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجد کی صفائی کا کام جو ہے، اس کو آج ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہ کتنا بڑا کام ہے مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہے کہ فوت ہو گئی، چلو اب مجھے بتاؤ اس کی قبر قائم، اور وہاں جا کے اس کا جنازہ پڑھایا. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 5224، صحیح مسلم کی روایت ہے 2182، تزوجني الزبير وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس پانی لانے والے ایک اونٹ اور گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال نہیں تھا، کوئی غلام نہیں تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. فکنت اعلف فرسہ واستسقی الماء، میں ہی ان کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی اور پانی پلاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ واخرز غربہ واعجن، میں ہی ان کے ڈول کو سیتی اور آٹا گونتی تھی. ولم اکن احسن اخبز، لیکن مجھے اچھی طرح روٹیاں پکانا نہیں آتا تھا. وکان یخبز جارات لی من الانصار، میری ہمسائیاں جو انصار عورتیں تھیں وہ مجھے روٹیاں پکا کے دیتی تھی. وکن نسو صدق، وہ بہت ہی اچھی عورتیں تھیں اور باوقار عورتیں تھیں. وکنت انقل النوا من ارض الزبیر التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ثلثي فرسخ. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی، میں وہاں سے اپنے سر پر کھجوروں کی گٹھلیاں اٹھا کر لاتی تھی اور یہ زمین میرے گھر سے 2 میل کے فاصلے پر تھی، وہاں سے گٹھلیاں لے کے آتی اور ان کو پیس کر گھوڑوں کی خوراک بناتی. یہ روایت بہت سارے ایسے راز کھول رہی ہے جو آج معاشرے کو یاد نہیں ہے. عورت اپنے خاوند کی اگر خدمت گزار نہیں بن سکتی تو وہ دین کا کیا کام کر سکے گی؟ یہ کون ہے؟ سیدہ اسماء یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے. کیا فرما رہی ہیں کہ مال تو نہیں تھا ان کے پاس، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس غلام تو نہیں تھا، لیکن گھوڑے کو چارہ کون ڈالتی؟ سیدہ اسماء. پانی کون پلاتی؟ سیدہ اسماء. ڈول کو درست کون کرتی؟ سیدہ اسماء. آٹا کون گونتی؟ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ. اور کون تھی جو 2 میل سفر کر کے وہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنتی، پھر اس کو لے کے آتی، پھر اس کو پیس کر گھوڑوں کے لیے خوراک بناتی؟ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے سیدہ اسماء؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. اور وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَقَتْ بِالْقِرْبَةِ، پانی کا مشکیزہ بھر کے اٹھا کے خود سیدہ فاطمہ لایا کرتی. فَجَرَّتْ بِالرَّحَى، آٹا بنانے کے لیے چکی خود چلایا کرتی. وَقَمَّتِ الْبَيْتِ، گھر میں جھاڑو خود لگایا کرتی. وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ، ہنڈیا خود پکایا کرتی. یہ سارے پہلو جن دونوں حدیثوں کو اگر سامنے رکھا جائے، آ جانے کے بعد کوئی یہ کہے کہ عورت کو تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ خاوند کی خدمت کرے یا اس کی بات مانے، یہ کوئی واجب نہیں ہے، تو ایسے انسان کو اللہ سے خوف کھانا چاہیے، حیا کرنی چاہیے اور شرم کرنی چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی وہ اس طرح کا اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے، فَلْيَسْتَحِي عَلَى نَفْسِ، اسے اپنے آپ میں حیا کرنی چاہیے. بلکہ معاشرے کو پر امن بنانے کے لیے، معاشرے کو بارونق بنانے کے لیے عورتوں کو ان کی ذمہ داریاں بتانی چاہیے اور مردوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تاکید کرنی چاہیے، صرف رغبت نہیں دلانی چاہیے. جب ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو سنبھالتا ہے تو پھر معاشرے بارونق بنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہم کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاک روبی کا کام بھی تھا، خدمت گزاری کا بھی تھا. ایک انسان کسی جگہ کے ایڈمن بن سکتا ہے، مینیجر بن سکتا ہے، اٹینڈنٹ بن سکتا ہے، اور اسی طرح ریسپشنسٹ، یہ پہلو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. کس طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو اپنے پاس رکھ لیا تھا اور کیا کہا تھا؟ تم میرے پاس رہو اور یہ کام کر دیا کرو، تو میں اپنے لگان سے آپ کو بھی کچھ دے دیا کروں گا. اور وہ لوگوں کو جب سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بات کرنی ہوتی تھی, ابن ابی جمرہ لوگوں کو خاموش کروایا کرتے, بھی خاموش ہو جاؤ, استاد محترم بات کرنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا, من كان لنا عاملا فليكتسب زوجه فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما. جو ہمارا عامل ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے, اگر اس کے پاس خادم نہیں ہے تو اسے خادم لے لے. فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا, اگر اس کے پاس رہائش نہ ہو تو اسے رہائش لے لے. جو کہ اس کے علاوہ لیتا ہے, ومن اتخذ غير ذلك فهو غال او سارق, تو جو اس کے علاوہ لے گا وہ خائن ہوگا یا چور ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں جو کاروبار تھے, ان کاروباروں میں چند کاروباروں کے متعلق جو 10 پہلو پیش کیے گئے ہیں, ان پر قیاس کرتے ہوئے دیگر ایسے سینکڑوں پہلو اختیار کیے جا سکتے ہیں جو شریعت کے قواعد اور اصول کی روشنی میں جائز ہوں, جس سے شریعت نے منع نہ کیا. ان سارے کاروبار کو جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کے کچھ اصول بھی ہونے چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کے کچھ اصول سمجھائے ہیں, جس سے ان 10 پہلوؤں کے علاوہ دیگر سینکڑوں پہلو سامنے آ سکتے ہیں, لیکن اصول یہی لاگو ہوں گے. پہلا اصول یہ بتایا کہ کاروبار حرام نہ ہو, ایسا کام نہ ہو جس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا. صحیح الجامع کی روایت ہے 4519, کل جسد نبت من سحت فالنار اولا به, ہر وہ جسم جو حرام چیز سے پرورش پائے گا آگ ہی اس کے لائق ہے. اللہ عز و جلال ہر حرام پہلو سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے اس کا کاروبار نہیں ہو سکتا. یہ پہلا اصول ہے اور بنیادی اور اساسی اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ کاروبار دھکے اور زبردستی اور دھونس سے نہیں کیا جا سکتا, رضامندی کے ساتھ ہو. آپ جس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں وہ اس بات پہ راضی بھی ہو. صحیح الجامع کی روایت ہے 7607, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يتفرقن عن بيع الا عن تراض, باہمی رضامندی کے بغیر خرید و فروخت سے علیحدہ نہ ہوا جائے. آپ مل بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, آپ مل بیٹھ کے ورکنگ کرتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں زبردستی کسی سے سائن نہیں لیا جا سکتا, کوئی ڈیل زبردستی کسی کے ذمہ نہیں ڈالی جا سکتی. ہم اگلی حدیث میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس بات کی وضاحت کریں گے کہ آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے آپ اس ڈیل میں کسی قسم کی تبدیلی کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ڈیل کر لی اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو پھر یہ اختیار ختم ہو جائے گا, پھر اس ڈیل کو پختہ کرنا پڑے گا, اس کا لحاظ کرنا پڑے گا. تو کاروبار کرنے کا دوسرا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دھکے سے نہیں ہوگا, رضامندی سے کاروبار ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی بھی دی ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے 288, اذا اختلف البیعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار, جب خرید و فروخت کرنے والے آپس میں اختلاف کریں تو بیچنے والے کی بات کا اعتبار ہوگا, خریدنے والے کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا. اور خریدنے والے کو اختیار ہوگا, اگر وہ چاہتا ہے تو خرید لے, نہیں تو چھوڑ دے, لیکن اعتبار جو ہے کنسیڈر بات ہوگی تو وہ بائے کی ہوگی, جو بیچنے والا ہے خریدنے والے کی نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا اصول اور ضابطہ دیا کہ آپ نے جب بھی کاروبار کرنا ہو, حلال چیز کا کرنا ہے, رضامندی سے کرنا ہے, تو اسے لکھ کے کرو. عدا ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 2821, جامع ترمذی کی روایت ہے 1216, اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2251. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قرآن مجید کی روشنی میں یہ عمل کر کے دکھایا. ھذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن حوزہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبسة بيع المسلم للمسلم. یہ دستاویز اس چیز کی ہے جو عداء ابن خالد بن حوزہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام یا باندی کو خریدا ہے جس میں نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی ایسی بات جو مال برباد کرنے والی ہے، اور نہ کوئی طبی خباثت ہے۔ یہ ایک مسلمان کی بیع دوسرے مسلمان سے ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عظمت کا پہلو پیش کیا، لکھ کر بیع کی اور ساتھ تین باتوں کا اضافہ کیا کہ میں جو چیز بیچ رہا ہوں اس میں بیماری نہیں ہے اور نہ ہی اس کا مال برباد ہوگا، طبی طور پہ کوئی خباثت بھی نہیں ہے، اور آپ نے یہ کام کر کے بھی دکھایا اور حکم بھی دیا کہ ایسا کیا کرو، بلکہ وعید سنائی۔ صحیح الجامع کی روایت 3075 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم، اور یہ سلسلہ صحیحہ میں بھی موجود ہے 1805، ثلاثۃ یدعون اللہ عز وجل فلا یستجاب لہم، تین ایسے لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رجل کانت تحته امراۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقها، اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کی بیوی بدخلق ہے لیکن اس کو طلاق نہیں دیتا، نہ اس کو سمجھاتا ہے۔ ورجل کان له علی رجل مال فلم یشهد علی، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا کسی کے ذمہ مال ہے لیکن اس نے گواہ نہیں بنایا۔ ورجل آتا سفیہا مالہ، اور اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جو اپنا مال کسی بے وقوف کو دے دیتا ہے۔ وقال اللہ تعالی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضمن میں فرمایا ہے السفهاء ای النساء والصبیان، مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، وہ اپنا مال عورتوں اور بچوں کے سپرد کر دے جن کو سمجھ نہیں ہے، تو بلا شبہ اس نے ایسا ہی کام کیا جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو۔ تو کاروبار کو لکھ کر کرنا چاہیے، اس پہ گواہی ڈالنی چاہیے، اور یہی وہ فرق ہے۔ یہاں میں اس بات کا اضافہ کیے دیتا ہوں، اگر آپ تھرو پراپر چینل کام کرتے ہیں، آپ نے کاروبار کی تمام سکے لکھی ہیں، گواہ بنایا ہے، آپ نے شپمنٹ بھجوائی ہے جرمن میں، آپ کو سڈنلی یہ اطلاع ملتی ہے کہ شپمنٹ تو ڈوب گئی ہے، آپ صبر کرتے ہیں، تھرو پراپر چینل آپ نے کام کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء فعل، اور دعا کرتے ہیں اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اسے اچھا دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، لکھا ہی نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں ہے، یہ تھرو پراپر چینل آپ کام نہیں کر رہے، اور آپ کا پیسہ ڈوب گیا ہے، اور کوئی شخص چیٹنگ کر کے چلا گیا ہے، یا آپ کی شپمنٹ ڈوب گئی ہے، تو آپ یہ مت کہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ یہ کہیں کہ میں نے دھوکہ کھایا ہے، کیونکہ شریعت نے تو آپ کو اس بات کا حکم دیا نا کہ آپ لکھ کے کاروبار کریں۔ تو یہ آپ اپنے بہاف پہ جو کر رہے ہیں، یہ نقصان بھی آپ کو خود اٹھانا پڑے گا۔ آپ جب اطلاع یہ پاتے ہیں کہ آپ کی شپمنٹ ڈوب گئی ہے، تو آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا، وہاں شپمنٹ ڈوبی تھی تو آپ کو اجر بھی ملے گا، کیونکہ آپ کو دکھ اٹھانا پڑا، یا آپ نے شریعت کی بات نہیں مانی، تو آپ سوائے کفے حسرت ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کاروبار کے لیے چوتھا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ کاروبار اگر کر رہے ہیں کسی ایسی چیز کا کہ جو وزن کر کے خریدی اور بیچی جاتی ہے، اس کا وزن ضرور کرو، جو پیمائش کر کے خریدی اور بیچی جاتی ہے اس کی پیمائش کرو۔ وہاں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے چھوڑیں جی ہماری تو ٹی ڈی ہے، ٹرسٹ ڈیل ہے، شریعت سے بڑا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، شریعت نے ٹرسٹ کو ہی تو قائم کرنے کے لیے سارے اصول دیے ہیں، کیسے ٹرسٹ وہ ہے جو شریعت کی روشنی میں ہو۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 621 اذا سنیت الکیل فکیل ہوا، جب تو پیمانے کا نام لے تو اس کو ماپ کرو، آپ جب پیمانے کا نام لیتے ہیں تو اس کو ماپ کر کے دو کہ یہ پیمانہ ہے، میں پیمائش کر کے دے رہا ہوں۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اذا وزنتم فارجحوا، جب تم وزن کرو تو جھکتا ہوا تولا کرو، یعنی زیادہ دیا کرو۔ صحیح الجامع 825۔ تو شریعت نے یہاں ایک اور بات بھی فرمائی، زن و ارجح، وزن کرو، جھکتا ہوا تول کر دو۔ صحیح الجامع 3574۔ تو چوتھا اصول اور ضابطہ یہ قرار پایا کہ کوئی بھی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں اگر تو وہ کسی پیمانے کے ساتھ تولی جاتی ہے تو وہ پیمانہ استعمال ہونا چاہیے، پیمائش ہونی چاہیے، وزن ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ایک راز دے دیا کہ زن و ارجح، آپ جب تول کے دیتے ہو نا، وزن کر کے دیتے ہو تو زیادہ دیا کر۔ اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے تو یہ تجربہ کرنے والی بات ہے، اور یہ تجربات نیک لوگوں نے کیے، آپ بھی کر کے دیکھیے۔ آپ وزن زیادہ کر کے دے کے دیکھیں کس قدر آپ کی تجارت میں اللہ برکت ڈالے۔ یہ تو سنا ہوگا کہ بازار میں جائیں تو ایک چیز کم نکلی ہے، لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک چیز زیادہ نکلی ہے۔ آپ ایک چیز زیادہ ڈال کے تو دیکھیں رب تعالی کس قدر اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ کاروبار آپ جو کر رہے ہیں اس چیز کا کاروبار کریں جو آپ کے قبضے میں ہے۔ آپ کے پاس وہ چیز ہے نہیں اور آپ جو ہے وہ کاروبار سارے کا سارا اس پہ کھڑا کر چکے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 342، اذا اشتریت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه، جب تم کوئی چیز خریدو تم جب تک اس کو قبضے میں نہ لے لو اس کو آگے مت بیچو۔ یہ محمد مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے کسی سے پیمنٹ لے لی ہے کہ میں آپ کو یہ دوں گا اور آپ کے پاس ہے نہیں، وہاں سے آئے گے نہیں، آپ دے نہیں پاؤ گے، لڑائی ہوگی، معاشرے میں خون ہوگا۔ یہ کشتے خون کرنے کا جو بہانہ بنا کون سا؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑنا۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه، جب تم کوئی کھانے کی چیز خریدو تو جب تک اس کا مکمل احاطہ نہ کر لو اس کو آگے مت بیچو۔ صحیح الجامع 257، ارواء الغلیل 1328، جس چیز کے آپ مالک ہی نہیں ہیں آپ کیسے اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں؟ آپ یہی سمجھیے کہ ایک شخص جا رہا ہے اور آپ کہیں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن صدقہ میں کرنا چاہتا ہوں جو فلاں کی جیب میں پیسہ ہے، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ وہ صدقہ کرے نہ کرے اس کی نیکی ہے، کرے گا تو اس کو نیکی ملے گی، نہیں کرے گا تو وہ درجے نہیں ملیں گے، لیکن آپ کسی کی جیب کے مال کا کیسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ اپنے جب تک قبضے میں نہیں کو بات آ جاتی، کوئی چیز آ جاتی، آپ آگے اس کی تجارت نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت نے اصول دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹا ضابطہ بھی بیان کیا ہے، آپ نے جو کاروبار کرتے وقت ڈیل کی ہے، جو معیار پیش کیا ہے، اس پہ دھوکہ نہ کریں، معیار کو باقی رکھیں۔ آپ کو یہ پہلے پتا ہونا چاہیے، خریدتے وقت بھی بیچتے وقت بھی آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹ کا پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ کاروبار میں اپنے آپ کو مت گھسیڑیں، آپ دھوکہ کریں گے بھی اور دھوکہ کھائیں گے بھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 1880، صحیح اور سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے 1113، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی عمل کرے تو اس کو پختہ کرے، اچھا کرے۔ اور دوسری روایت جو سلسلہ صحیحہ کی ہے اور صحیح الجامع کی ہے 1891، اس میں الفاظ یہ ہیں، ان اللہ تعالی یحب من العامل اذا عمل ان یحسن، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں عمل کرنے والے سے کہ جب بھی کوئی عمل کرے تو اسے خوبصورت کرے، اچھا کرے۔ صحابہ کرام کا جو معیار تھا، اٹلی سے لے کر حبشہ کے کناروں تک، مدینے تک، ایک ہی آواز چلتی تھی کہ اگر کسی نے کوئی مال خریدنا ہے تو عبد الرحمن بن عوف کے پاس جانا اور عثمان کے پاس جانا رضی اللہ عنہما، نہ یہ دھوکہ کریں گے، دھوکہ کھا تو جاتے ہیں لیکن نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں، نہ معیار میں کمی کرتے۔ ساتواں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ جب کاروبار کرتے ہیں تو اپنی اتنی ہی چادر پھیلائیں جتنی آپ کی چادر ہے، بر وقت ادائیگی کریں، لوگوں کو لٹکائیں مت، دھوکہ نہ دیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1054، ارواء الغلیل 1498، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دیا کرو۔ کس قدر یہ لوگ لاپرواہ ہیں، چار چار مہینوں کی تنخواہیں روک رکھتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، ایک ایک سال ہو گیا ہے سامان لیے، پیمنٹس ابھی تک اس بیچارے تک نہیں پہنچی۔ ہر وقت اس کو نئی کہانی پیش کر کے معاشرے کے امن کو تہوالا کرنے والے یہ مجرم لوگ ہیں، یہ لوگوں کے مالوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں۔ جو وقت طے ہوا ہے، ایک ہوتی ہے شرعی مجبوری اور لوگوں کو لٹکائے رکھنا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہنا، یہ کاروبار کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا تھا، جس کو کاروبار کی فہم نہیں ہے وہ بازار میں قدم نہ رکھے. آٹھواں کاروبار کا اصول اور ضابطہ یہ ہے، خیر کا ایک ہی بنیاد پہ کوئی کام کریں. لوگوں کو دھوکہ دینا اور کاروبار کرنے والا اس کو پتا چلے کہ میرے بھائی نے ڈیل کی، اس کی ڈیل توڑوانا اور اپنی ڈیل کرنا، یہ بہت بری بات ہے. آپ کو کیوں نہیں خوشی ہوتی کہ اس کو بھی کچھ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے؟ جس طرح تم اپنے لیے خوشیاں چاہتے ہو، دوسرے کے دامن کو خوشیوں سے بھرنے کا بھی آپ کا ارادہ کیوں نہیں بنتا؟ یہی تو ایمان ہے. لا یبیع بعضکم علی بیع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. صحیح الجامع 7589. تمہارا بعض دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ ہی سامان کے قافلوں کو ملو یہاں تک کہ وہ بازار میں آ جائے. کچھ لوگ بےچارے دیہاتی، ان کو نہیں سمجھ ہوتی یا ان کے پاس تجربہ اور خبرہ نہیں ہوتا، وہ بھی شہر میں پہنچے نہیں ہوتے تو راستے میں اس سے ڈیل کر کے سستے داموں سامان لے لینا اور ان بیچاروں کی محنت جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. کسی کی ڈیل پر ڈیل نہ کرو. اس کو بھی بیچا ہے، دوسرا بھی جا کے اس کو خرید لیتا ہے، اور یہ بیچنے والا جو ہے اس کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے کہ آپ پہلے ڈیل کر چکے ہیں، اب دوسرے سے آپ ڈیل کرنے کے کیسے جو ہے وہ لائق ہیں. امام بخاری کے پاس ایک شخص آیا، ایک سامان 5000 درہم کا خریدا، کہا 10000 لے لو مجھے دے دو. کہا زندگی میں تو ایسا نہیں کر سکتا، ڈبل پروفٹ کا ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام اس ضابطے کو پیش کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ دجل نہ کیا جائے. آپ کسی کی ڈیل توڑوا کے اپنی ڈیل پکی نہ کرو. ہاں، لا یبیع الرجل علی بیع اخیہ حتی یبتاع او یذر. آدمی اپنے بھائی کی ڈیل پر ڈیل نہ کرے یہاں تک کہ وہ خود خرید لے یا پھر چھوڑ دے. ہاں، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو آپ خرید سکتے ہو، یا وہ خرید لیتا ہے تو مجھ سے خرید لو. صحیح الجامع کی یہ روایت ہے 7588. کاروبار کا نواں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہے تو وہ چھپانا نہیں چاہیے بلکہ بتانا چاہیے. وقتی طور پہ آپ عیب بتا دیں گے، شاید اس کا پروفٹ آپ کو اچھا نہ ملے، اس کی قیمت تھوڑی لگے گی، لیکن جتنی بھی تھوڑی رقم ہوگی وہ باعث برکت ہوگی. آپ دھوکے دہی سے اگر عیب چھپا لیتے ہیں، مال تو زیادہ ملے گا، اس کی برکت کو اللہ توڑ کے رکھ دیں گے. اور اس حدیث کے متعلق انشاءاللہ ہم تفصیلی بحث اگلے درس میں کریں گے. عقبہ بن عامر کی روایت جو صحیح الجامع میں ہے 6705، ارواء الغلیل میں ہے 1321، المسلم اخ المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو عیب دار چیز اس کا عیب واضح کیے بغیر بیچ دے. نہیں، اس کو یہ عیب بتانا چاہیے، اس کے ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے. مت کہو کہ اس گاڑی کو تو کچھ لگا ہی نہیں، دیکھو کس طرح صاف گاڑی ہے. بتاؤ بھائی اس کا یہ دروازہ ڈیمیج ہوا تھا، میں نے اس کو ایسے ٹھیک کروایا، اب قیمت لگاؤ کتنی قیمت لگانی ہے. اور یاد رکھنا اللہ کے رسول کا فرمان جس کو تفصیلی ہم پڑھیں گے، کہ جب کوئی عیب بتا دیتا ہے، سچ بولتا ہے، چھپاتا نہیں ہے، بوری کلہما فی بیعہما، اس کی اس کاروبار اور ڈیل میں اللہ برکت ڈال دیتے. اور جو چھپا دیتا ہے اور بتاتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، محقت برکت بیعہما، اس کی ڈیل کی برکت کو اللہ توڑ کے رکھ دیتے. دسواں ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کاروبار کرو تو آپ کاروبار سنت سمجھ کے کرو، دھوکہ نہ دو کسی کو. صحیح الجامع کی روایت 5440، ارواء الغلیل 1319، لیس منا من غش، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح الجامع 6406. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی صحیح الجامع کی روایت ہے 6407، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. والمکر والخداع فی النار، مکر اور دھوکہ جہنم کا باعث ہے، اس کا ذریعہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی یہ روایت ہے 411. اذا بایعت فقل لا خلابتا، جب تم بیع کرو تو یہ کہا کرو کوئی دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا. کاروبار کا 11 اصول اور ضابطہ جس کا آج امت خیال نہیں کرتی، اس کا خیال کرنا چاہیے. کمزور کا حق کاروبار میں نہیں مارنا چاہیے. مت سمجھیے کہ یہ کمزور ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، میں جو چاہے کر لوں. تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور تمہیں اس کا حساب دینا ہے. اسی صحیح الجامع کی روایت ہے 1858. ان اللہ تعالی لا یقدس امہ لا یعطون الضعیف منہم حقہ. بلا شبہ اللہ رب العزت اس قوم کو پاک نہیں کرتے جو اپنے کمزوروں کا حق ادا نہیں کرتے. یہ قوم نہ تو گناہوں سے پاک ہوگی، نہ بیماریوں سے پاک ہوگی، نہ مصیبتوں سے پاک ہوگی، جو اپنے کمزوروں کا خیال نہیں کرتے. اس لیے ہر قسم کی مصیبت سے معاشرے کو پاک کرنا، بیماریوں سے پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، کمزوروں کا حق دبانا چھوڑ دو، کمزوروں کا حق دینا سیکھو، بلکہ ان پہ عطائیں کرنا سیکھو، وہ بھی خوشی کی زندگی گزارے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بول دیا تھا، صحیح الجامع کی روایت ہے 1594، سلسلہ صحیحہ 3660. ان التجار هم الفجار. بلا شبہ تاجر ہی فاجر ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ جو مسلمان ہو، تاجر ہو، سچا ہو، اس کے بارے میں آیا ہے کہ یہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا اور یہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور اس حدیث میں فرما دیا کہ تاجر فاجر ہے. کب؟ جب وہ اس طرح کے کام کرے گا، کسی کا حق دبائے گا. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے الا من فعل ہاکذا و ہاکذا، جو کسی کا حق دباتا بھی نہیں ہے بلکہ دائیں بائیں صدقہ کرتا ہے، وہ فسق و فجور سے بری ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے. 12 اصول جو ایک مسلمان کو کاروبار کرتے وقت سامنے رکھنا چاہیے. آپ نے کاروبار کیا ہے، نقصان ہو گیا ہے. نقصان کس کا ہوا ہے؟ جس بیچارے نے خریدا ہے. اب وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا، اب آپ کو کیا دے گا؟ اس کے ساتھ نرمی کی جائے، اس کو رخصت دینی چاہیے. صحیح الجامع کی روایت ہے 6117. من باع ثمرا فاصابته جائحه فلا ياخذ من مال اخيه شيئا على ما ياكل احدكم مال اخيه المسلم. جس شخص نے کوئی پھل بیچا، پھر اس کو کوئی آفت عام پہنچی، اس پھل کو کوئی آفت پہنچ گئی، تو اپنے بھائی کے مال سے کچھ نہ لے. بھلا وہ کس صورت پر اپنے مسلمان بھائی کا مال کھاتا ہے؟ اور دوسری روایت صحیح الجامع کی 1413. ان بعت من اخيك تمرا فاصابه جائحه. اگر تو اپنے بھائی کو کھجور بیچے پھر اس کو کوئی آفت پہنچی ہے، فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا، تو تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو اپنے بھائی سے کچھ لے. بما تاخذ مال اخيك بغير حق. بھلا وہ کس وجہ سے تو اپنے مسلمان بھائی کا حق مال لیتا ہے؟ اس کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو آپ اس کے مال سے یہ جو لے رہے ہو، وہ کس چیز کا لے رہے ہو؟ اس نے تو پھل بھی نہیں لیا، اس نے تو اس مال سے فائدہ بھی نہیں لیا، اس نے تو اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں لیا، وہ تو دھوکا کھا گیا بیچارہ. اس کے ساتھ نرمی اور رخصت کا معاملہ کرنا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک مرتبہ پھر سنیے. لا يحتطب احدكم حزمة على ظهري خیر له من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. تم میں سے کسی شخص کو لکڑی کا گٹھا اپنی کمر پہ لا کر اسے بیچ کر گزارا کرنا بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے کشکول گدائی رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ڈالے کہ نہ ڈالے. کام کرنا چاہیے اور نکارا نہیں بننا چاہیے. سیدنا عمر ایسے شخص کو درے مارا کرتے تھے جو نہ دین کا کام کرتا تھا نہ دنیا کا کام کرتا تھا. مسلمان زندہ قوم ہے، مسلمان بڑی قوت والی قوم ہے. جس کو اسلام کی نعمت مل جائے وہ نکارا نہیں رہتا، وہ نہ اہل نہیں رہتا، وہ اپنے اندر اہلیت پیدا کرتا ہے، وہ اپنی تمناؤں کا رخ اللہ کی طرف کرتا ہے، وہ معاشرے کو بلڈ کرنے کی بات کرتا ہے. سچ کہا تھا جس نے کہا، ایک غریب بچہ کسی امیر کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے مال چاہیے. اس نے مال دے دیا. مدت مدید کے بعد وہ پڑھ گیا, بہت مالدار ہو گیا اور آ کے کہتا ہے یہ لیجئے جو میں نے آپ سے مال لیا تھا. کہا بیٹا میں نے آپ کو تو مال دیا نہیں تھا, میں نے تو اپنے معاشرے کو علم والا اور قوت والا بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور تمہیں اس لیے دیا تو تم پڑھو گے معاشرے میں قوت آئے گی اور تمہارے پاس ہنر آئے گا, قوم بلند ہوگی. جاؤ یہ مال کسی ایسے شخص کو دے دو جو اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے اس مال کی ضرورت نہیں. تو آئیے مل کر اللہ سے دعا کریں. اللہ عز و جلال ہر ایک کو اپنی رحمت سے نوازے اور اللہ اپنا فقیر بنائے اور ہر ایک سے مستغنی بنا دے, اور اللہ عز و جلال ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو اور جس سے امت اسلامیہ بلند ہو, اور اللہ عز و جلال ان اصولوں اور ضابطوں کو یاد رکھنے اور اس کی روشنی میں ان پہلوؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھکاری پن اور اس طرح کے مضموم پہلوؤں سے امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.